أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی, اور میں پناہ مانگتا ہوں مخلوق کے شر سے, اور میں پناہ مانگتا ہوں رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے, اور پناہ مانگتا ہوں گروہ میں پھونکے مارنے والوں کے شر سے, اور حاسدین کے شر سے جبکہ وہ حسد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی, اور لوگوں کے مالک, لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے معبود کی, اور وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جبکہ وہ چھپ جائے, اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں جینوں میں سے اور انسانوں میں سے. محترم حضرات, یہ قرآن شریف کی آخری دو سورتیں ہیں. ان دونوں سورتوں میں, پہلی ایک سورت میں یعنی سورہ فلق میں, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی تکلیفیں ہیں اس سے ہمیں پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے اور پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے. اور دوسری سورت شریفہ سورہ ناس, اس میں اخروی جن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے, آخرت کا نقصان ہوتا ہے, ایمان کا نقصان ہوتا ہے, دین کا نقصان ہوتا ہے, ان چیزوں سے پناہ مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. گویا اس میں دنیا اور آخرت کی جتنے بھی نقصانات ہیں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کی تلقین کی, اور پناہ مانگنے کی دعوت دی ہے, اور پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے, اور اس کی ترغیب دی ہے. اب دیکھیں, علماء کرام نے بعض نکات اس میں یہ بھی لکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہ دو صورتیں جس میں مخلوق کے شر سے گروہ میں پھونک لگانے والے یعنی جادو ٹونا کرنے والی, تعویذ کرنے والیاں, حاسد کا شر, شیطان کا شر, شیطان کا وسوسہ, ان تمام چیزوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. ایسی صورتیں اللہ تعالیٰ نے آخر میں نازل فرمائیں. اور قرآن میں آخر میں نازل تو دوسری صورتیں ہوئیں, لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کو آخر میں جگہ دی ہے, ہینڈ میں جگہ دی ہے. حالانکہ دوسری بہت ساری صورتیں تھیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں آخر میں رکھتے, بہت ساری صورتیں تھیں, قل ھو اللہ احد بھی تھی, آیت الکرسی تھی, اور بھی بہت ساری سورۃ تبارک ہے, وہ صورتیں اللہ پاک رکھ دیتے. لیکن آخر میں ایسی صورتوں کو کیوں رکھا جس میں لوگوں کے شر سے, مخلوق کے شر سے, تعویذ والوں کے شر سے, جھاڑ پھونک کرنے والوں کے شر سے, حسد کرنے والوں کے شر سے, وساوس سے پناہ مانگنے کے میں تلقین کی گئی, ایسی صورتوں کو کیوں رکھا؟ اس میں علماء کرام نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ امن و امان سے رہے, چین سے رہے, سکون سے رہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ دنیا والے کسی تکلیف میں پڑے، کسی مصیبت میں پڑے. اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی تکلیفوں سے بچنے کا، ہمیں پناہ مانگنے کا ہمیں ترغیب دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ دنیا میں کسی انسان کو تکلیف پہنچے اور دنیا میں کوئی انسان، آخرت میں انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ آپس میں چین اور سکون سے رہیں، محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، ایک دوسرے پر حسد نہ کریں، جادو تونا نہ کریں، اور کوئی شر نہ کریں، برائی نہ کریں، کسی کو ستائے نہیں، پریشان نہ کریں. اس لیے صورتوں کو آخر میں رکھا تاکہ اہمیت معلوم ہو، تاکہ سبق معلوم ہو، ایک درس معلوم ہو. برحال حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو صورتیں اتنی نفع بخش ہیں، ان دو صورتوں میں اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس کے فوائد سے، اس کی ضرورت سے، اس کی حاجت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. یہ اتنی اہم صورتیں ہیں کہ دنیا کے ہر شخص کو ان دو صورتوں کی ضرورت ہے، ان دو صورتوں کی دنیا کے ہر شخص کو ضرورت ہے، کوئی شخص اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. بلکہ حضرت علامہ ابن قیم نے تو یہاں تک لکھا کہ انسان کے کھانے پینے، پہننے، لباس اور اس کے سانس سے بھی زیادہ یہ اہم صورتیں ہیں، اس کے سانس سے بھی زیادہ اس کو زیادہ اس کی ضرورت ہے. ذرا سوچیں کہ کتنی اہم صورتیں ہوں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کو پڑھتے تھے، اپنے ہاتھ پر دم کرتے تھے اور دم کر کے اپنے پورے بدن پر پھیر لیتے تھے، حتیٰ کہ آخری اوقات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے معذور ہو گئے تو حضرت عائشہ کو اشارے سے کہتے تھے دو صورتیں پڑھو اور مجھ پر دم کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں وہ آخری دو صورتیں پڑھتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیتے تھے. حضرت عبید نے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کہا کیا عامر تم جانتے ہو آج میرے اوپر چند آیتیں نازل ہوئی ہیں، چند آیتیں نازل ہوئی ہیں جو آج تک ایسی آیتیں نازل ہوتے نہیں دیکھی گئی، ایسی آیتیں کبھی نہیں دیکھی گئی. میں تجھ کو بتاؤں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دو صورتیں پڑھائی. پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز میں یہ دو صورتیں پڑھی. پھر نماز کے بعد حضرت عقبہ ابن عامر سے کہا کہ عقبہ ان دو صورتوں کو جب سوو تب بھی پڑھ لیا کرو اور جب اٹھو تب بھی پڑھ لیا کرو، جب سوو تب بھی پڑھ لیا کرو اور جب اٹھو تب بھی پڑھ لیا کرو. اور ایک مرتبہ یوں بھی فرمایا کہ دنیا کی تمام آفات اور بلیات کے لیے روحانی تکلیف اور روحانی مصیبت، روحانی تکلیف اور جسمانی تکلیف، تمام آفات و بلیات کے لیے اس صورتوں کو پڑھ لیا کرو. تو یہ صورتیں تمام بلیات اور تمام تکلیفوں کے لیے پڑھنا مناسب ہے. بلکہ نظر بد، سحر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کے لیے دعا کو پڑھا، یہ دونوں صورتوں کو پڑھا. تو نظر بد، ہمارے بچوں کو نظر لگ جائے، کسی آدمی کو نظر لگ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھے اور پانی پر دم کر کے پلا دیں، پانی کو دم کر کے پلا دیں اور اس کے بدن پر پھونک دیں. انشاءاللہ جیسی بھی کتنی بھی بڑی سے بڑی نظر ہوگی وہ اتر جائے گی. نظر کا لگنا حق ہے، نظر کی وجہ سے آدمی کو بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن ان صورتوں کو اگر پڑھ کر کوئی دم کر لے گا انشاءاللہ اس کے اندر سے وہ نظر اتر جائے گی. تو ہمارے لیے بڑی آسان چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھی اچھی صورتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، خاص کر کے سورہ ناس، سورہ فلق، اس کو پڑھ کر دم کیا کریں، اپنے بچوں پر دم کیا کریں، صبح سویرے دم کیا کریں، اٹھے تب بھی دم کریں، سوئے تب بھی دم کریں. انشاءاللہ ہمارے بچے، ہماری اولادیں تمام بدیات سے، تمام آفات سے محفوظ رہیں گی. بہرحال سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں یہ صورتیں کیوں اتری، اس کی وجہ، اس کا کارن کیوں کیا ہے. قرآن شریف میں جتنی بھی صورتیں اتری ہیں، جتنی بھی آیتیں اتری ہیں، اس کے اترنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے. تو سورہ فلق اور سورہ ناس کے اترنے کی کارن اور اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی لبید ابن عاصم کو جادو کر دیا، لبید ابن عاصم نے جادو کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ واقعہ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے جادو کیا، کیوں کر کیا، تھوڑی بہت تفصیل تو آپ کو کل بتا دی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کا ذہن اس طرح صاف کروں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ خیال گزرے کہ نبی کو جادو لگ سکتا ہے، نبی کو بھی جادو لگ سکتا ہے، شاید کسی کے دل میں یہ سوال آ جائے. تو اس کا جواب بھی آسان ہے، نبی ہیں وہ بھی تو انسان ہیں، چاہے ہمارے درجات اور ان کے درجات میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کے درجات اور ہمارے درجات میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم قبر میں جائیں گے تو گلسر جائیں گے، لیکن نبی کا جسم کبھی گلسرتا نہیں ہے، نبی کا جسم کبھی بھی گلسرتا نہیں ہے، وہ ان کا جسم ہمیشہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے قبروں کے اندر. تو نبی اور انسان دونوں کے جسم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، درجات کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، لیکن ہے تو انسان، بشر ہے. قرآن کا فیصلہ ہے کہ نبی بشر ہے، اور نہ بشر ہونے کی وجہ سے جو چیزیں ہم سب کو لاحق ہوتی ہیں وہ نبی کو بھی لاحق ہوگی. ٹھنڈی آتی ہے تو ہمیں ٹھنڈی لگتی ہے، نبی کو بھی ٹھنڈی لگے گی. گرمی ہوتی ہے تو نبی کو گرمی لگے گی، ہم کو بھی گرمی لگتی ہے، نبی کو گرمی لگے گی. بخار آتا ہے تو ہم کو بھی بخار ہوگا، ان کو بھی بخار ہوگا. اللہ کے نبی کو بیمار، سر بھی دکھتا تھا، کبھی بخار آ جاتا تھا، کیونکہ انسان ہے. جو جو انسان کو جو چیزیں لگتی ہیں وہ چیزیں نبی کو بھی لگے گی. اسی طرح جو سحر اور جادو لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو لگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ، اور وہی صاحب وہی ہے، اس لیے جیسا جادو ہم کو لگا، ایسا جادو ہم کو لگتا ہے، ایسا جادو ان کو نہیں لگا. ان کو معمولی سا اثر ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کا اثر کتنا تھا؟ اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر لیتے تھے، حضرت عائشہ کو کبھی کہتے تھے عائشہ پانی پلاؤ، حضرت عائشہ پانی لے کر آتی تھی، پانی پیتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں مشغول ہو جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے تھے عائشہ میں نے تجھے کہاں پانی پلا، پانی پلاؤں؟ تو حضرت عائشہ کہتی تھی اے نبی اللہ میں نے آپ کو پانی پلا دیا. تو اللہ کے نبی کہتے اچھا پانی پلا دیا. تو کبھی کبھی کوئی کام ایسا ہوتا تھا، دینی کام نہیں، دینی کوئی بھی کام نہیں، دینی کوئی بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے نہیں تھے، دنیاوی کام، ضروریاتی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے، جیسے کھانا پینا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تھوڑی تکلیف ہو گئی. دوسری تکلیف تھی کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھاری بھاری معلوم ہوتا، جیسے آدمی کو سر دکھتا ہے یا نیند آتی ہے تو خوب بھاری بھاری معلوم ہوتا، اس کا سر بھاری بھاری ہو جاتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر بھاری رہتا تھا. یہ تکلیف ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روایت کے مطابق 40 دن رہی، دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے رہی. 6 مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 دن رہی ہوں یا 6 مہینے رہی ہوں، ان دونوں مدتوں میں 3 روز تو بہت سخت تکلیف رہی، بہت بے چینی رہی، 3 راتیں 3 دن بہت بے چینی رہی، بہت تکلیف نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین رہتے تھے 3 روز. بہرحال ایک بات یہ بھی ہے، بعض علماء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو لگنے کی حکمت ایک بیان کی ہے، ایک حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو لگنے کی یہ بیان کی ہے کہ کیونکہ کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، یہ تو جادوگر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن کا مہا افسگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا، اس کو بتایا گیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان ہے اور وہ جادوگر ہے. تو اس نے سوچا کہ چلو جادوگر تو میں بھی ہوں، یمن کا مہا افسگر آیا اور اس نے سوچا کہ جادوگر تو میں بھی ہوں، میں بھی پہچانوں گا فوراً، اگر جادو لگائے تو میں پہچانوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اس نے کہ محمد دیکھو میں علاج جانتا ہوں، کوئی جادو لگ گیا ہو، کوئی جین لگ گیا ہو، کوئی دیو لگ گیا ہو، اس کا میں حل جانتا ہوں، اس کا تریاک میرے پاس ہے، اس کا توڑ میرے پاس ہے. اگر آپ کو جادو لگا ہے تو مجھے کہیے، میں چیک کرتا ہوں، میں آپ کے بدن کو چیک کر کے کہہ دوں گا آپ کے اندر کیا ہے، اور جو چیز ہوگی میں بھگا دوں گا، جادو ہوگا میں ختم کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے وہ کر لے، لیکن بعد میں کرے، پہلے میرا ایک خطاب ہے، تو سن لیجئے. میں چند کلمات کہتا ہوں، اس کلمات کو سن لیجئے، اس کے بعد تجھے جو کرنا ہے وہ کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ خطبہ پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کلمات سنے اور قرآن کی آیتیں سنی، تو وہ ایک دم سے اشمے میں پڑ گیا، اور ایک دم سے مچل گیا، اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم تم نبی ہو، نبی کے سوا یہ کلمات کسی اور سے نہیں نکل سکتے. یہ جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں سب جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو کوئی بھی جادو نہیں لگا، اور جس کو جادو لگ گئے وہ ایسا کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتا. اور میں نے آپ کو اوپر سے نیچے تک جان لیا ہے، اور چیک کر لیا ہے، اور میں نے تحقیق کر لی ہے، آپ کے اندر کوئی جادو نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جادوگر کہتے تھے، جب بھی کوئی کام کر رہے جادوگر کہتے تھے. جب یہ بدبخت ابو جہل ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے خاطر ایک گھڑا کھودا، بڑا گھڑا کھودنے کے بعد اس نے اس کے اوپر ایک چٹائی لگا دی، اور تینکے وغیرہ لگا کر برابر کر دیا. برابر کرنے کے بعد اس پر ذرا مٹی ڈال دی، تاکہ یوں معلوم ہو یہ زمین ہے. گھڑا نیچے، اس پر تینکا ڈال دیا، اگر کوئی اوپر سے گزرے تو اندر سیدھا جاوے. اس نے اندر پتھر رکھ دیے بڑے بڑے جو کھڑے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرے تو ان کو لگے. اب اس بدبخت نے ایک چارپائی بچھائی، گھڑا یہاں تھا، چارپائی یہاں بچھائی اور سو گیا. اور ایک آدمی کو کہا کہ محمد کو جا کر کہو کہ ابو جہل بیمار ہے، عمر ابن ہشام بیمار ہے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں اور مسلمان اور چاہے کافروں اس کی یاد کے لیے ضرور آتے ہیں، بیمار پرسی کے لیے ضرور آتے ہیں. آدمی گیا اور کہا کہ ابو جہل بیمار ہے. کہا ٹھیک ہے، کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اب وہ سامنے سویا ہوا ہے، خوش ہیں کہ ابھی آئیں گے، دو چار منٹ میں یہاں پہنچیں گے، اور اندر دھرام سے گریں گے، اور ان کو پاؤں وغیرہ میں لگے گا یا پاؤں وغیرہ ٹوٹ جائیں گے، اور میری مراد پوری ہو جائے گی. بڑا خوش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سیدھے، اور وہ سوچ رہا ہے ابھی آگے آ رہے ہیں آؤ، یوں سوچ رہا ہے. ادھر سے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور بہت قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے، ان کو جا کر وحی بھیجی اور کہا کہ یہ بدبخت آپ سے غداری اور آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اس نے گھڑا کھود رکھا ہے، اگر آپ وہاں پہنچے گے تو اندر گر جاؤ گے، اس لیے آپ واپس ہو جاؤ. وہ کوئی بیمار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو ان کو کوئی ہوش نہیں رہا، اس کو کوئی ہوش نہیں رہا، ابو جہل بدبخت کو کوئی ہوش نہیں رہا، اور ایک دم سے وہ اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے دوڑا، تو وہی اندر گر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چلا رہا ہے، قریب گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جہل میں تجھے نکال دوں، کیا تو ایمان لے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی رسی ڈالی، وہ لمبی ہو گئی، اس کو اوپر چڑھایا، پھر کہنے لگا تو آپ تو بڑا جادوگر ہو. جب بھی اس کو کوئی چیز سامنے آتی تھی مان لیتا تھا، پھر کہتا تھا آپ جادوگر ہو. بہرحال ایک مرتبہ اس نے یہ کہا کہ محمد آپ ایسے جادوگر ہو کہ دنیا کی تمام چیزوں پر آپ کا جادو چلتا ہے، آپ نظر بندی ایسی کر دیتے ہو کہ دنیا کے تمام جگہوں پر آپ کا جادو چلتا ہے، لیکن جادوگر کا جادو آسمان پر نہیں چلتا، یہ بات پکی ہے. جادوگر کا زور زمین پر چلتا ہے، وہ آسمان پر کوئی زور نہیں چلا سکتا، آسمان پر اس کا زور چل ہی نہیں سکتا. تو یہ چاند ہے اس کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دے تو میں تجھے مانوں گا. کیا کہا؟ یہ آسمان پر چاند ہے, دو ٹکڑے کر کے دکھا دے, تو پہچانا جائے گا کہ جادوگر ہے یا نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو ٹکڑے کر دوں مسلمان ہو جائے گا؟ کہا ٹھیک ہے ہو جاؤں گا, دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ. کیونکہ اس کے دل میں یہ تھا کہ یہ جادو کرتے ہیں, اور اس کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ جادوگر کا جادو زمین پر چلتا ہے, انسانوں پر چلتا ہے, زمین کی چیزوں پر چلتا ہے, آسمان پر نہیں چل سکتا. اس لیے اس نے مطالبہ کیا چاند کے ٹکڑے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا, یوں اس کے دو ٹکڑے ہوئے, ایک مشرق میں چلا گیا ایک مغرب میں چلا گیا. اب اس نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تو ایمان لے آئے. تو کہنے لگا کہ چاند کے دو ٹکڑے نہیں ہوئے, چاند جیسا ہے ویسا ہے, چاند جیسا ہے وہ تو ویسا ہی ہے, وہ تو جڑا ہوا ہی ہے, لیکن تو نے ہم پر جادو کیا ہے, ہم پر نظر بندی کی ہے, اس لیے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, ایک ٹکڑا ادھر ہے ایک ٹکڑا ادھر ہے. کیا کہا؟ اس کو ایمان نہیں لانا تھا جس نے ایسا کہا کہ ایک ٹکڑا ہماری آنکھوں میں تو نے جادو کیا. بدبخت تو اس کو ماننا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم, اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی تھی, یہ مسلمان ہونے والا تھا ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ ہماری آنکھوں پر نظر بندی کی, اور تیرا جادو ہم پر چل سکتا ہے جتنے حاضر ہیں. غائب پر تو تمہارا جادو نہیں چل سکتا, یہاں سے کوئی آدمی بیجل پور ہے تو جادوگر کا جادو اس کو دیکھے بغیر اور اس کو تبصر میں لائے بغیر, اس کا نام لیے بغیر یا کچھ کیے بغیر نہیں ہو سکتا. اور کوئی آدمی 1000-2000 کلومیٹر پر ہو, جادو نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ تو نے نظر بندی یہ جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں ہیں اس پر کیے. یمن میں ہمارا قافلہ, شام میں ہمارا قافلہ گیا ہے, وہ انقریب وہ قافلہ آئے گا, ہم اس کو پوچھیں گے کیونکہ تو نے نظر بندی ہم پر کی ہے, اس لیے ہم کو ایسا دکھائی دیتا ہے. شام والے تو نہیں دیکھیں گے, وہ آئیں گے تو ہم ان کو پوچھیں گے, پھر ایمان لاؤں گا. ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتے کے بعد وہ لوگ جب آئے تو لوگوں کو انٹرسٹ تھا کہ پوچھیں کہ یہ سچ بات ہے یا غلط بات ہے. تو بہت سارے لوگ نکلے, قافلہ کا انتظار کر رہے کہ آئیں گے تو سب سے پہلا سوال یہی کریں گے, تاکہ اگر وہ یوں کہیں کہ ہم نے تو نہیں دیکھا تو فوراً ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپک پڑیں گے اور ان کو بدنام کریں گے. ان کو بدنام کریں گے کہ دیکھو یہ ایسا کہتے ہیں کہ میں نے توڑے, اس نے جادو کرے. ہم نہیں کہتے تھے جادو کرے, ہم نے کہا تھا نا جادو کرے, ہم شور مچا دیں گے. چنانچہ جب قافلہ آیا تو یہ بڑا بڑا جمگٹھا پہ ایک ٹولہ تھا. ان لوگوں نے حضرت طلحہ وغیرہ بہت سارے لوگ تھے, ان سے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی ایسا دن ایسی رات دیکھی جس میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے, ایک ٹکڑا مشرق میں کوئی ایک ٹکڑا مغرب میں تھا, ایسا تم نے دیکھا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہم نے دیکھا, شام میں دیکھا تھا ہم نے, اور دو ٹکڑے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. اب اللہ کے نبی نے کہا اب تو مسلمان ہو جاؤ, اب تو مسلمان ہو جاؤ, لیکن مسلمان ہوا نہیں. حالانکہ چاند کے اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی تھی, تو چاند کے دو ٹکڑے دیکھ کر ہندوستان کے بادشاہ, ہندوستان کے راجا, بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ پیرومل, پیرومل کیرلا کی طرف, کیرلا کی طرف ہے, وہاں کا بادشاہ نے دو ٹکڑے دیکھے تھے. رات کو پیشاب کرنے کے لیے اٹھا, اس نے دو ٹکڑے دیکھے, اس نے تحقیق کی اپنے پنڈتوں سے, انہوں نے کہا کہ ایسا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا بڑا واقعہ پیش آئے گا کہ ایک نبی ہوگا جو چاند کے دو ٹکڑے کرے گا, یہ بالکل سچ ہے. تو پھر اس نے کہا کہ میں سفر کر کے ان کے پاس جاؤں گا, اللہ کی کرنی کہ سفر کے دوران ہی وہ انتقال کر گئے, ان کو دریا کے حوالے کر دیا گیا. لیکن جو ان کے خادم تھے وہ وہاں پہنچے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ لوگ مسلمان ہوئے, وہ آدمی مسلمان ہوا, اللہ کے نبی نے اس کا نام عبداللہ رکھا, اور پھر وہ روانہ ہوا. روانہ ہو کر جب ہندوستان آئے تو انہوں نے ہندوستان کی بلکہ دنیا کی, مدینہ کو چھوڑ کر دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہندوستان میں بنائی. یہ بھی ہندوستان کی ایک فضیلت ہے, ہندوستان کی ایک فضیلت ہے کہ مدینہ میں صرف ایک مسجد تھی مسلمانوں کی, کوبا میں ایک مسجد تھی مسلمانوں کی, اس کے علاوہ عرب سے چھوڑ کر بلکہ مدینہ کو چھوڑ کر تیسری جگہ کہیں مسجد نہیں تھی, دوسری کنٹری میں کہیں مسجد نہیں تھی. عرب میں سب سے پہلی مسجد، اس کے علاوہ دوسری کنٹریوں میں کہیں بھی نہیں تھی، نہ یمن میں تھی، نہ شام میں تھی، نہ کہیں اور جگہ، عراق میں تھی، ایران میں تھی، کہیں نہیں. سب سے پہلی جو مسجد بنی وہ ہندوستان میں بنی. یہ ہندوستان کی فضیلت ہے، اور آج بھی وہ مسجد جامع مسجد کے نام سے پہچانی جاتی ہے. بہرحال تو ہندوستان کی یہ فضیلت ہے. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ دھار کا بادشاہ جو تھا، جہار کا راجا، وہ بھی مسلمان، اس کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا، اور اس نے تو اپنے پنڈتوں وغیرہ کو حکم دیا کہ دیکھو کوئی واقعہ ایسا ہو. تو پنڈتوں نے بتایا کہ ایسا واقعہ ہونے والا ہے، جو انہوں نے بتایا تھا ایسا ہی انہوں نے بتایا، اور وہ بادشاہ بھی مسلمان ہوئے. آج بھی اس کی قبر ہے دھار کے اندر. تقریباً اس کا نام راجا بوجھ تھا. راجا بوجھ کی قبر آج بھی دھار میں ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. بہرحال تو اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایمان نہیں لکھا تھا، ہدایت اس کے لیے نہیں لکھی تھی. اس بدبخت کو ایمان نہیں ملا، لیکن ہندوستان میں بیٹھے ہوئے بادشاہ مسلمان ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی ہے. بہرحال تو یہاں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بدبخت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا کہ دیکھو جس نبی کو تم کہتے ہو یہ جادوگر ہے، اگر یہ جادوگر ہوتا تو اس کو جادو لگتا ہی نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں ہے. مسلمان تو جانتے ہی تھے کہ اللہ کی، یہ تو اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے کہ دیکھو جادوگر ہوتا ہے اس کو کبھی جادو نہیں لگتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو لگا، مطلب یہ ہوا کہ یہ جادوگر ہے ہی نہیں. بہرحال اب میں آپ کو واقعہ سناؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیسے لگا. خیبر جب فتح ہو گیا، خیبر میں یہ یہودی لوگ رہتے تھے. یہودی لوگ خیبر میں آ کر بسے تھے شام سے. بخت نصر نے جب فلسطین اور شام کے علاقوں کو تاراج کیا اور بیت المقدس کی اینٹ کے اینٹ بجا دی، تو یہ یہودی لوگ بھاگنا شروع کیا. انہوں نے کوئی سنا کی طرف بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا. یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت چونکہ اپنی کتابوں کے بارے میں بڑا علم رکھتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ آخری نبی جب آئے گا تو وہ ایسے مقام پر آئے گا ہجرت کر کے کہ جہاں بڑے بڑے درخت ہوں گے، بڑے بڑے درخت ہوں گے، ایسی جگہ پر آئے گا. تو اپنی کتابوں کو دیکھتے 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 تلاش کرتے کرتے زمین دیکھتے تھے، زمین کی ساری چیزوں کو دیکھتے تھے کہ یہ نہیں ہے. تلاش کرتے 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 وہ خیبر پہنچ گئے. خیبر میں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے درخت ہیں کھجور کے، ساری نشانیاں دیکھی. نشانیاں دیکھنے کے بعد وہ سمجھ گئے کہ وہ آخری نبی ہوگا، وہ ہجرت کر کے اسی مقام پر آئے. تو وہ وہاں بس گئے. ان کے بسنے کا کارن یہ تھا کہ لوگ یوں کہتے تھے کہ وہ آخری نبی جب آئے گا اس نبی کے ہاتھ پر ہم ایمان لائیں گے، اور اس نبی کے ہاتھ پر ایمان لا کر ان کی ماتحتی میں ہم پھر بیت المقدس آئیں گے اور بیت المقدس کو واپس فتح کریں گے. اس نیت سے آ کر وہ خیبر میں ٹھہرے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہو گئے، ان کو نبوت بھی مل گئی. نبوت ملنے کے بعد ان کی نبوت لوگوں کے درمیان ظاہر ہوئی، لوگ ایمان لانے لگے. یہودیوں کو بھی پتا چلا بلکہ یہ یہودی لوگ جب مدینہ کے کافر لوگ، مشرک لوگ ان کو ستاتے تھے تو وہ دھمکیاں بھی دیتے تھے کہ گھبراؤ نہیں، بہت جلد ہے وہ نبی پیدا ہونے والا ہے، وہ نبی مبعوث ہونے والا ہے، منظر عام پر آئے گا، ہم اس کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے، پھر اس کے ساتھ رہ کر تم سے جنگ کریں گے. کس کو کہتے تھے؟ مدینہ کے مشرکوں کو کہتے تھے کہ ہم اس کے ساتھ رہ کر تم سے جنگ کریں گے، اس وقت ایک ایک چیز کا بدلہ تم سے لیں گے، یہ دھمکیاں دیتے تھے. اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی نبوت ظاہر ہوئی لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو پیش کیا تو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. اس میں سے مدینہ کے کفار بھی, مدینہ کے مشرک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ سے مکہ پہنچے. حج کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب ان کو پتا چلا تو وہ بھی خدمت میں حاضر ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد آپس میں کہنے لگے. کیا کہا؟ آپس میں کہنے لگے کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں وہ یہودی ہمیں مدینہ میں ڈراتے ہیں, یہودی دھمکیاں دیتے ہیں, یہ وہی شخص ہے. ان سے پہلے وہ ایمان لائے, ان سے پہلے ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لے آتے ہیں. مدینہ کے کئی لوگوں نے, پہلے 6 لوگ, پھر اس کے بعد 72 لوگ, پھر اس کے بعد 100 لوگ, کئی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. ان کی قسمت میں ایمان لکھا تھا, انہوں نے ایمان قبول کر لیا, ہدایت لکھی تھی, ان کو ہدایت مل گئی. لیکن یہودی جو تھے ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی, وہ ایمان نہیں لائے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا کہ وہ بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں, تو وہ کہنے لگے, وہ مکر گئے, ایمان نہیں لائے. تعصب, تعصب کہ ہمارے خاندان میں کیوں پیدا نہیں ہوئے, آخری نبی ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آیا, دوسرے خاندان والوں کی ہم کیوں مانیں, بنو اسماعیل کی ہم کیوں مانیں. تو اس طرح وہ ایمان نہیں لائے. لانے والے چند لوگ لے آئے, عبداللہ ابن سلام ہیں, وہ بھی بہت سارے لوگ لے آئے تھے, لیکن اکثر لوگ نہیں لائے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جب جنگ کی, خیبر کی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کی کہ ان یہودیوں سے ہمیشہ خطرہ رہتا تھا, اور یہودی مکہ والوں کو خط لکھتے تھے کہ آپ آؤ حملہ کرو محمد پر, ہم یہاں سے تمہارے ساتھ دیں گے, آپ وہاں سے حملہ کرو, ہم یہاں سے حملہ کریں گے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, کوئی فکر کی بات نہیں, ہم آپ کو ہتھیار دیں گے. تو اس طرح وہ بڑھ گلاتے تھے مکہ والوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کو کوئی سبق دینا چاہیے, ورنہ یہ کبھی نہ کبھی ہمیں نقصان پہنچائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو گھیر لیا اور کہا کہ جو یہاں رہنا چاہتا ہے, یہاں رہنا چاہتا ہے وہ ٹیکس دے کر رہے, نہیں رہنا چاہتا ہے یہاں سے نکل جائے. تو اکثر لوگ وہاں سے نکل گئے. اس وقت جو لوگ خالی خالی مسلمان بن کر مدینہ میں رہ رہے تھے یہودی, وہ اوپر سے مسلمان تھے اندر سے یہودی تھے, وہ لوگ ان کے دل کے اندر ایک آگ جلی ہوئی تھی. وہ لبید ابن عاصم کے پاس گئے, چپکے سے لبید ابن عاصم کے پاس گئے اور کہا کہ ہم تجھے 3 درہم دیں گے, محمد پر ہم نے کئی بار کی ہیں جادو کیے لیکن اس کو جادو کوئی اثر نہیں کرتا, تو ہمارے یہود کا سب سے بڑا جادوگر ہے, امید ہے تو کچھ کر پائے گا, تجھے ہم 3 دینار دیں گے تو وار کر. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے 3 دینار دے دو, میں میرا عمل شروع کرتا ہوں. اس نے عمل شروع کیا, جو ان کا پڑھنا ہوتا ہے منتر چھو منتر وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس نے شروع کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا خدمت کے لیے جایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی لوگوں کو بھی وہ آتے تھے خدمت کے لیے تو رکھتے تھے, کوئی آتے خدمت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ربا داری تھی, اونچ نیچ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھید بھاؤ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم وادیت نہیں تھی کہ میری قوم ولا فلاں قوم الگ ہے میری قوم الگ ہے, ایسا نہیں تھا. تو اس بچے کو اس نے بلایا, بہلایا پھسلایا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنگا ہے اس میں سے دندا نے لیا اور اس میں جو بال نکلے ہوئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لمبے لمبے تھے, 3 قسم کے بال رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کان کے درمیان, کان کی لو تک, پھر کندھے تک, 3 قسم کے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھے. پہلا جو کان کے درمیان, یہ کان ہے کان, یہاں اس کی بالکل سیدھ میں کاٹ دیتے تھے, اور دوسرا کان کی یہ لو ہے, کان کی لو کے برابر, جیسے میرے کان کے لو کے برابر, اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک رکھے. 3 طرح کے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں. بہرحال اس نے کہا کہ اس میں جو بال ہیں وہ بھی لے آنا. وہ بچہ نہ سمجھتا, چھوٹا تھا, بہکاوے میں آ گیا, لے کر آ گیا اور اس کو سپرد کیا. اس نے تات کی ڈوریاں لی, رسیاں چھوٹی چھوٹی, تاترو ہے نا, تاترو, تاترے کے اندر جو رسیاں ہوتی ہے اس کو نکالا, دندانے کے ساتھ گانٹھ لگائی, اس کے اندر سوئی لگائی, اور سوئی لگانے کے بعد اس میں اس نے جنتر منتر گانٹھ کی, گانٹھ لگائی, اور گانٹھ لگا کر اس میں پھونکے مارتا تھا اور اس کو بند کرتا جاتا تھا. اس طرح 11 گانٹھیں لگائی, 11 گروہوں لگائی, اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر جادو کیا اور اس کو رکھا. سب کو جمع کرنے کے بعد جو کھجور ہوتی ہیں, کھجور ایک گافہ ہوتا ہے, گافہ ایک خول ہوتا ہے, اس میں پیدا اس میں بنتی ہے, تو اس کو نکالا, کھجور اس میں سے نکال لی اور اس کو لے کر اس میں سب کچھ رکھا اور اس کو برابر پیک کر دیا. پیک کرنے کے بعد بنو زریق کا ایک کنواں تھا جس کا نام بیرے زروان تھا, اس پر گیا وہ اور جا کر اندر اترا اور اندر اتر کر اس کو رکھ کر اس میں پتھر رکھ دیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا وار شروع ہوا. پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ کل عرض کریں گے.